اناریوں کو کیا پتا کہ بادشاہ کا مقام کیا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی دیہاتی آتے تھے، ان دیہاتیوں کو کیا پتا کہ اللہ کے نبی کا مقام کیا تھا. ایک دیہاتی آئے اور مسجد نبوی میں پیشاب کرنے بیٹھ گئے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسجد ہی میں پیشاب کرنے بیٹھ گئے. صحابہ نے ان کو بھگانا چاہا، اللہ کے نبی نے فرمایا پیشاب کر لینے دو، بعد میں پانی بہا دیجیے، زمین پاک ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے اس کو بھگایا تو دو نقصانوں میں سے ایک نقصان ہوگا، یا تو نقصان یہ ہوگا کہ اس کا پیشاب اگر رک گیا تو یہ بیمار ہو جائے گا، اور اگر نہیں رکا تو ابھی اتنی جگہ خراب ہو رہی ہے، بھاگ کر جائے گا تو بہت لمبی چوڑی جگہ خراب ہو جائے گی. حضرت نے فرمایا پیشاب کر لینے دو. جب پیشاب کر لیا تو حضرت نے اسے بلایا اور سمجھایا، اس کے بعد انہوں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھی، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد دعا کرنے لگے. دعا بھی بڑی عجیب کی انہوں نے، اللہم ارحم علیہ وعلی محمد ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر رحم کر، محمد پر رحم کر، تیسرا کسی پر رحم نہ کرنا، بس ہم دو پر رحم ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا لقد حجرت واسعا، تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا. اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، ساری دنیا کے لیے تمہیں مانگنا چاہیے تھا، یہ تم نے اپنے لیے مانگ لیا، یہ صرف محمد کے لیے مانگ لیا، سب کے لیے تمہیں تو مانگنا چاہیے تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو اسی طرح محبت سے پیار سے جوڑا کرتے تھے، اگر میرا نبی لات مار دیتا، میرا نبی نکال دیتا، میرا نبی دھتکار دیتا تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت سے، بہت پیار سے اپنے صحابہ کو اپنے قریب کیا، ان کے اناری پنے کو برداشت کیا، ان کے دیہاتی پنے کو برداشت کیا، ان کی ہر طرح کی باتوں کو برداشت کیا. دور سے آتے تھے دیہاتی قسم کے صحابہ، یہ نہیں کہتے تھے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد، یا محمد، یا محمد کہتے ہوئے چلے آتے تھے. اب اللہ کے نبی تو حیا والے بہت تھے، اس لیے منع نہیں کرتے تھے. اللہ نے قرآن کریم میں آیت اتاری، فرمایا کہ تم نبی کو اس طرح نہ بلاؤ جیسے اپنے دوسرے انسانوں کو بلاتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تظہروا له بالقول قزاہر باز کم لباز انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون. تم نبی کے سامنے زور سے نہ بولو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تظہروا له بالقول قزاہر باز کم لباز انتحبت اعمالکم. اور تم نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو، یا رسول اللہ کہہ کر بلاؤ، یا نبی اللہ کہہ کر بلاؤ. بلاغت قرآنی دیکھیے، پورا قرآن اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، کبھی اللہ نے یا محمد کہہ کر نہیں بلایا. پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے، جب بھی اس نے خطاب کیا ہمارے پیغمبر کو، یا نبی، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا محمد کبھی نہیں کہا. تو بندوں کو بھی اس بات کا خطاب فرمایا کہ تم بھی اسی طرح کہو. دیہاتیوں کے سارے مسائل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمایا. تو ہارون رشید کے دربار میں قحط پڑا ہوا تھا زمانے، ایک صاحب نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ گھر میں کھانا پینا کچھ نہیں، بادشاہ کے وہاں جاؤں اور کچھ مانگوں، کچھ لے آؤ، قحط ہے. تو بیوی نے مشورہ دیا کہ قحط پڑا ہے، پانی ملتا نہیں ہے، تو بادشاہ کے وہاں بھی پانی نہیں ہوگا، ہدیے میں پانی لے جائیں. بھائی کچھ تو لے جانا پڑے گا بادشاہ کے لیے، تو پانی نہیں ہے وہاں بھی پانی نہیں ہوگا، بادشاہ خوش ہو جائے گا. دو تین سال سے میں نے اپنے گھر کی ٹنکی میں پانی بند کر کے رکھا ہے، اور تھوڑا تھوڑا ہم پیا کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا مٹکی میں پانی بھر کر کے بادشاہ کے لیے بھی لے جائے. اب وہ دو تین سال کا پرانا سڑا ہوا پانی مٹکی میں بھرا، سر پہ رکھ کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا. پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کا بادشاہ سلامت سے ملنا ہے، اجازت ملی، اندر گیا تو وہ مٹکی سامنے رکھی اور کہا حضرت میں آپ کے لیے پانی لے کر آیا ہوں. فرمایا بہت اچھا، ذرا کھولو اس کو. کھولا تو اس میں سے بدبو آ رہی تھی، ہارون رشید نے کہا کہ بھائی بہت اچھا پانی ہے، بہت اچھا پانی ہے، اپنے شاہی خزانے میں اس کو رکھ دو اور اس کی مٹکی بھر کر اس کو پیسے دے دو. لیکن جب یہ جانے لگے تو ہمارے محل کے الٹی طرف سے اس کو ذرا گزار دو تاکہ یہ دیکھ لیں کہ دریائے نیل اور دریائے دجلہ ہمارے قریب بہ رہے ہیں، پانی کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس. ذرا اس کو بتا دیجئے کہ ہمارے قریب تو بہت بڑی نہریں بہ رہی ہیں. جب یہ جانے لگا تو وہاں سے گزارا، اس نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ کہا یہ پانی ہے، بڑی بڑی نہریں یہاں بہ رہی ہے، اس پانی کی کیا ضرورت؟ اس کو کہا تو کچھ نہیں لیکن ذرا بتا دیا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس لطیفے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے غرور والا انسان، یہ روزوں کے دھوکے والا انسان، یہ زکات کے غرور والا انسان، یہ حج کے دھوکے والا انسان قیامت کے دن اپنی عبادتوں پر ناز کرتا ہوا اپنا سینہ تان کر چلے گا. اللہ کہتا ہے اللہ تیری گندی عبادت بھی میں قبول کر لیتا ہوں اور تجھے جنت دے دیتا ہوں، لیکن اپنے ورشتوں سے کہیں گے کہ ذرا بیت المعمور سے اس کو گزار دو تاکہ یہ دیکھ لیں کہ میرے ورشتے کتنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تیری نماز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تیرے روزوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تیری زکات کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تیرے حج کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. میں نے تو تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ میں خزانہ تھا اور اپنا خزانہ لٹانا چاہتا تھا، تیرے عشق والی کچھ عبادت میرے پاس آئے اور اس کے اوپر میں اپنے جنت کے خزانوں کو کھول دوں. کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں اپنے خزانوں کو تجھ پر لٹانا چاہتا تھا، اس لیے ایک بہانہ بنایا اور عبادتوں کے آر میں اور عبادتوں کے پردے میں میں تجھ پر اپنے خزانے کو لٹانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تجھے دنیا میں بھیج دیا، ورنہ میرے پاس عبادت کی کمی نہیں ہے. یہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد کہ ہماری عبادت کیسی ہو. صرف نماز اللہ کو مقصود نہیں ہے، عشق والی نماز مقصود ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیسی نماز اللہ کو چاہیے، عشق والی نماز. عشق کیسے ہو؟ عشق ایسا ہو کہ سجدے میں جائیں تو یوں معلوم ہو کہ ہم اللہ کے سامنے پہنچے ہوئے، یہ ہمارا سجدہ ہونا چاہیے. ہمارے بعض اقابر کے حالات میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی گود میں لے لیا، ایسا سجدہ کرتے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی کیفیت بیان کی گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دل میں برا وسوسہ آنے لگا. فرمایا کیا وسوسہ آنے لگا؟ اللہ کے نبی کے پاؤں میں تھوڑی سی حرکت کی تو نبی نے اپنا پاؤں ہلایا سجدے ہی میں، پھر کچھ دیر کے بعد بیٹھے اور سلام پھیرا. ابو ذر سے پوچھا کہ ابو ذر تم نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے دل میں کچھ برا وسوسہ آنے لگا تھا. فرمایا کیا وسوسہ؟ فرمایا دل میں یہ آیا کہ شاید آپ کی روح تو قبض نہیں ہو گئی، بہت دیر سے آپ سجدے میں تھے، نہ پاؤں میں حرکت ہے نہ اور کوئی حرکت تھی آپ کی. ہماری حرکتوں کا حال تو یہ ہے کبھی سر بھی کھجا رہے ہیں، کبھی بدن بھی کھجا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے سجدوں کا حال ہے، یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. فرمایا بہت دیر سے نہ آپ کا پاؤں حرکت میں ہے نہ آپ کا بدن حرکت میں ہے، مجھے شبہ ہوا کہ کہیں آپ کی روح تو نہ نکل گئی ہو، اس لیے میں نے ذرا پاؤں کو حرکت دی. آپ نے جب پاؤں کو ہلایا تو میں سمجھ گیا کہ ابھی آپ دنیا میں ہیں. فرمایا ابو ذر مجھے سجدے میں اتنی لذت آ رہی تھی کہ اگر فجر کی نماز کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ابھی سجدے میں پڑا رہتا. عشق والی نماز اللہ چاہتا ہے، عشق والی روزے اللہ چاہتا ہے، شکوا شکایت والے روزے اللہ نہیں چاہتا. روزہ تو وہ ہو کہ جیسے نبی نے روزہ رکھا، صبح نیت کی اس نبی نے اور ضرورت نہیں تھی تو بھی اٹھ کر کے سحری تناول فرمائی، دو کھجور ہی تناول فرما لیے اور فرمایا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان روزوں میں فرق یہی ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے، مسلمان سحری کھاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے روزے کی سنت یہ ہے کہ سحری کھایا کرو چاہے دو کھجور ہی کیوں نہ ہو. بھائی اگر رات میں کھانا کھا کر سو گئے روزہ تو ادا ہو جائے گا لیکن نبی کی سنت کا ثواب نہیں ملے گا، سحری کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کھانے کو سنت قرار دیا. اور پھر دن ایسا گزرا اللہ کے نبی کا کہ جس میں غیبت نہیں، برائیاں نہیں، جزا فضا نہیں، شکوا شکایت نہیں، بشاست کے ساتھ، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سومیں وصال بھی رکھے. سومیں وصال کس کو کہتے ہیں؟ نہ سحری نہ افطاری، شام میں افطاری بھی نہیں، رات میں بھی روزہ چلا.